بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समात फरमाएंगे और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज जहां पेश किया जाएगा। प्रोग्राम अंदाज जहां के बाद आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और नात के बाद हफ्ते दिफाए मुकद्दस की मुनासिबत से रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस खसूसी प्रोग्राम के बाद आप तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे सुनेंगे और फिर आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच जाएंगी। सामिन हमारी सुबह की पहली मजलिस की ये नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुनी जा सकती हैं। इसी तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों के आर्काइव से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और टीवी नशरियात और दिगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahtv.ir। सामने अब से कुछ लम्हों बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर होते हैं। समाज फरमाइए आलमी खबरें। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست نہ مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی، اور ہم اپنی سیاسی زندگی اور اپنے معاملات کو کسی طاقت کے زیر تسلط منظم نہیں کرتے۔ اسلام آباد نے پاکستانی وفد کے اسرائیلی دورے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ہندوستانی قومی تحقیقات ایجنسی NIA نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبے میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست نہ مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی، اور ہم اپنی سیاسی زندگی اور اپنے معاملات کو کسی طاقت کے زیر تسلط منظم نہیں کرتے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک میں میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم نہ کسی طاقت کے تسلط کو قبول کریں گے اور نہ ہی کسی ملک کو محکوم بنائیں گے، کہا کہ آج انسانی معاشرہ استکبار اور ان ممالک کے ہاتھوں رنج و عالم سہ رہا ہے کہ جو فوجی طاقت اور پیسے کے بل پر خود کو معاشروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے ایران کے جوہری مسئلے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا، جو معاہدہ زیر بحث ہے اگر سیف گارڈ کے معاملات حل نہ ہوئے تو پائیدار نہیں رہے گا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ہمیشہ خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ صدر مملکت نے جاپانی میڈیا کے اس سوال کے جواب میں کہ کیوں ایران امریکہ کے ساتھ معاہدے میں ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے، کہا کہ امریکی ضمانت امریکیوں کے رویے کے تجربے کی بنا پر ہے، کیونکہ ان کے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور معاہدہ حقیقی اور اطمینان بخش ہونا چاہیے۔ صدر رئیسی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا، فلسطین 70 سال سے غاصبوں کے قبضے میں ہے اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے دربدر کیا گیا ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد غزہ میں ایک بڑے جیل کی صورت میں قید ہے۔ یہ صورتحال پائیدار نہیں ہے اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ رئیسی نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا اسلامی جمہوریہ کے پاس منافقین کے دہشت گرد گروہ پر 17,000 بے گناہ ایرانیوں کے قتل کا مقدمہ چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کہا کہ اس گروہ نے اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا کہ اسے یورپ نے بلیک لسٹ میں اور دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کر لیا، لیکن اب کیا ہوا کہ مغربی اور امریکی ممالک نے دوبارہ اس گروہ کے ساتھ تعاون کیا اور اس دہشت گرد گروہ کے کچھ عناصر کو اپنے ملک میں جگہ دی۔ انہوں نے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ایران کے موقف کے بارے میں کہا کہ جنگ کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ تمام تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ رئیسی نے متحرک فریقوں درمیان ثالثی کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ آیت اللہ رئیسی نے سینی حکومت کے ساتھ علاقے کے بعض ممالک کے تعلقات اور اس سلسلے میں ایران کے موقف کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا، اس حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق فلسطینی عوام کی پیٹ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ رئیسی نے کہا، سینی حکومت کے ساتھ بعض ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے سے امن و سلامتی قائم نہیں ہوگی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران ایک منصفانہ اور منطقی سمجھوتے کے حصول کے لیے بامقصد مذاکرات کا خواہاں ہے۔ نیویارک میں امریکہ کے خارجہ پالیسی ماہرین کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے میں بیرونی طاقتوں کی ہر قسم کی مداخلت کے خلاف ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ ایران کی جانب سے خطے کے مسائل میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کی اہم ترین وجہ افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ صدر نے واضح کیا کہ افغانستان جن حالات سے گزرا ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے 20 سالہ قبضے اور مداخلت کا ہی نتیجہ ہے۔ ویانا مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کہنا تھا کہ ایران ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں نکلا اور معاہدے کے تحت اپنے وعدے بھی پورے کر چکا ہے، لیکن اس کے برخلاف امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل گیا اور یورپی ممالک بھی اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے گریزاں رہے۔ مذاکرات میں تعطل کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں صدر کا کہنا تھا کہ سمجھوتے کے حصول میں لگی گرہ وہی کھولے جس نے گرہ لگائی ہے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA نے اپنی 15 رپورٹوں میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے اور عدم انحراف کی تصدیق کی ہے۔ دفاع مقدس کی سالانہ پریڈ کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی ہے۔ دفاع مقدس کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کے اہتمام کیا گیا اور صوبائی دارالحکومتوں میں مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ دفاع مقدس کی مرکزی پریڈ تہران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی۔ اسلام آباد نے پاکستانی وفد کے اسرائیلی دورے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ زیر بحث آنے والے دورے کا اہتمام غیر ملکی این جی او نے کیا تھا جو پاکستان میں مقیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسئلے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جس پر مکمل قومی اتفاق رائے ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے خود ارادیت کے ناگزیر حق کی مستقل حمایت کرتا ہے۔ ایف او کی وضاحت ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب بعض میڈیا ہاؤسز کی جانب سے خبریں نشر کی گئیں کہ سابق وزیر سمیت پاکستانی وفد نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جمعرات کو خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سماعت شروع ہوتے ہی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان رسٹرم پر آئے اور باضابطہ معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے خاتون جج سے ذاتی طور پر بھی معافی کی درخواست کی۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے معافی مانگنے پر کہا کہ عدالت فرد جرم عائد کرنے کے بجائے سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ عمران خان کو 29 ستمبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا اور سماعت 3 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان و اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر نے سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی قلت اور بیماریوں کے پھیلاؤ کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر جولین ہرنس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سیلاب کے بعد غذائی قلت اور بیماریوں کی شکل میں ایک اور المیہ کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان میں غذا کی کمی اور پانی سے منتقل ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سیلاب میں مرنے والوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ڈینگی، ملیریا، ڈائریا اور اسہال جیسے خطرناک بیماری کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 2 لاکھ رہائشی مکانات اور دکانیں، 7,000 کلومیٹر سڑکیں اور 500 پل تباہ ہو گئے ہیں۔ صوبے سندھ کا وسیع علاقہ اب بھی زیر آب ہے اور 10 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے یا عارضی خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبہ میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق این آئی اے نے جمعرات کو دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ لنک کے خلاف ملگیر کارروائی انجام دی۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی، راجستھان، تلنگانہ، اتر پردیش، کرناٹک اور بہار میں این آئی اے کے چھاپوں میں دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں گرفتار کیے جانے والے پاپولر فرنٹ کے کارکنوں کا تعلق دہلی کے شاہین باغ علاقے اور لکھنؤ سے بتایا گیا ہے۔ این آئی اے نے بیان جاری کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کارکنوں پر مبینہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے تربیتی کیمپ قائم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ آستانہ امن عمل کے ضامن ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوا، جس میں شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ترکی کے نمائندہ دفتر میں ہونے والے اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے شرکت کی۔ ایران، ترکی اور روس بحران شام کے حل کے لیے جاری آستانہ امن عمل کے ضامن ممالک شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے ترکی اور روس کے تعاون سے سن 2017 میں آستانہ پیس پروسیس کا آغاز کیا تھا۔ شام کا بحران سن 2011 میں امریکہ، سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں شروع ہوا تھا۔ اس بحران کا مقصد علاقائی توازن کو غاصب سینی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام کا 82% تیل لوٹ لیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی اور ان کے کرائے کے فوجیوں کے ہاتھوں شام کے 66,000 بیرل تیل کی لوٹ مار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو شام کے قومی وسائل کی لوٹ مار بند کر دینی چاہیے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگی نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اب بھی شام کا تیل چوری کر رہا ہے۔ وانگی کے مطابق روس کے ایل ایم نیوز چینل نے رپورٹ دی کہ شام میں 2022 کی پہلی شش ماہی میں خام تیل کی یومیہ پیداوار تقریباً 80,300 بیرل یومیہ تھی، جس میں سے امریکی اور ان کے کرائے کے فوجوں نے 66,000 بیرل تیل لوٹ لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے خطاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اہم خطاب کیا۔ آپ کے اسی خطاب کے حوالے سے جب ہم نے تہران میں مقیم عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد نقوی سے اس خطاب پر ان کے خیالات جاننا چاہے تو انہوں نے کہا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ آپ نے اس خطاب میں جہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف موضوعات پر اصولی موقف کو بیان کیا، وہاں پر آپ نے عالمی سطح پہ ہونے والی جو امریکی سامراجیت ہے اس کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ صدر رئیسی نے اس اہم خطاب میں امریکہ کو واضح طور پہ دنیا میں ہونے والے مختلف بحرانوں کا سبب قرار دیا ہے۔ آقا رئیسی کی تقریر کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خود جو امریکہ، یورپ اور جو سامراجی طاقتیں ہیں، وہ جو جن اصولوں کی بات کرتے ہیں، آقا رئیسی نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود امریکہ اور یورپ کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ، یورپ، ان کے ہاں انسانی حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے امریکہ اور اس کے ہم نوا ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں دہشت گردی کے مخالف ہیں، انتہا پسندی کے مخالف ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اللہ رئیسی نے ثابت کیا کہ جہاں امریکہ دنیا کے تمام بحرانوں کا باعث ہے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں بھی امریکہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ رئیسی نے مختلف مثالیں دے کے بیان کیا کہ اس وقت کیا فلسطین کے اندر انسانی حقوق کی وائلنس نہیں ہو رہی، کیا وہ ممالک جن پہ امریکہ نے جارحیت کا ارتکاب کیا، اپنی فوجیں بھیجیں، افغانستان، عراق، شام، کیا وہاں پہ امریکی فوجیوں نے انسانی حقوق کی کھلی اور ننگی مخالفت نہیں کی؟ یہاں پہ آئے رئیسی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ امریکہ اور یورپ اور اس کے حواری انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا ایک مجموعہ قوم بنتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نہ صرف انسانی حقوق کا اور ایک فرد کے حقوق کا قاتل ہے، ان کو پامال کرتا ہے، بلکہ اقوام کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر کسی ملک پر سخت ترین سینکشنز اور پابندیاں اور اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے تو اس ملک کی پوری قوم انسانی حقوق کے عنوان سے بری طرح مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو اسلامی جمہوری ایران پر اقتصادی ناکہ بندی ہے یا امریکہ کی طرف سے جو اقتصادی پابندی ہیں، کیا اس سے پوری ایرانی قوم کے حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ کیا ایرانی قوم کو دنیا کے مختلف ممالک سے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے ثقافت ہو، سیاحت ہو، علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہیلتھ ہو، ہر طرح کے شعبہ جات میں امریکہ نے ان سینکشنز کے ذریعے سے ایرانی قوم کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس لحاظ سے امریکہ نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، بلکہ وہ سینکشنز اور پابندیاں عائد کر کے اقوام کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ آئے رئیسی نے اسی طرح دہشت گردی کے عنوان سے بھی مثال دی کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن اگر باریک بینی سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو اکثر جگہوں پہ اس دہشت گردی کے خالق اور اس دہشت گردی کو پروان چڑھانے والے خود امریکی ہیں۔ کیا اس وقت جو مذہبی دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا، کیا جو اس وقت داعش کی صورت میں ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد گروہ موجود ہے، یا اس سے ملتے جلتے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جتنے دہشت گرد گروپ ہیں، کیا ان کو خلق کرنے میں، ان کو بنانے میں، ان کو پروان چڑھانے میں، ان کو اس سطح پہ پہنچانے میں امریکہ کا کردار نہیں ہے؟ خود امریکی حکام اس بات کی تائید کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ داعش کو بنانے میں اور مشرق وسطی کے اندر اپنے مفادات کے لیے، مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے، مسلمان ملکوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ان دہشت گردوں کو پالا پوسا اور ان کو مضبوط کیا۔ اب یہ کس منہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے فوجی بھیجتے ہیں؟ افغانستان میں ان کے 20 سال کا قیام کیا خبر دیتا ہے؟ اس وقت افغانستان کی کیا صورتحال ہے؟ 20 سالہ امریکی قبضے کے بعد اس وقت افغانستان غربت، بے روزگاری، سماجی مشکلات، تعلیمی مشکلات، اقتصادی مشکلات، انتظامی مشکلات، ہر طرح کی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ امریکہ کی اس سیاسی اور اس دہشت گردانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ملک اس وقت اور اس ملک کے عوام اس مشکل کا شکار ہیں۔ اگر اسی نے ایک بہت اہم قدم جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اسمبلی کے اندر اپنے لحاظ سے ایک اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے، وہ شہید جنرل حاج قاسم سلیمانی کی تصویر اٹھا کے دنیا کو متوجہ کر کیا ہے کہ اس کا قاتل امریکہ ہے، اور امریکہ نے تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تمام سفارتی قوانین کو تہوبالا کرتے ہوئے، تمام انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کو انتہائی بہیمانہ انداز سے، انتہائی غیر انسانی طریقے سے جس طریقے سے شہید کیا، وہ اپنی اس کے بارے میں جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے۔ اور آئے رئیسی نے پوری دنیا کے ممالک کے سامنے، یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے سامنے وہ تصویر اٹھا کے امریکہ کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ عدالتی طریقے سے لے کے رہیں گے، اور اس وقت دنیا کی عدالت جواب دہ ہونی چاہیے کہ امریکہ اگر جرم کرے، امریکہ اگر قتل کرے، امریکہ اگر کہیں پہ عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی نے آج قاسم سلیمانی کی تصویر کو اٹھا کے دنیا کے تمام ممالک کو، عالمی میڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے شہید کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے، اور جو قاتل جس سطح پہ اس قتل میں ملوث ہے، ایران دنیا کی ہر عدالت میں جا کے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور اس قتل کے منصفانہ فیصلے کے لیے صدائے احتجاج بھی بلند کرے گا، اپنا مطالبہ بھی جاری رکھے گا۔ تو یوں جنرل اسمبلی کا اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بڑا یادگار رہے گا کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایک بار پھر جہاں اسلامی جمہوری ایران کے اصولی مواقف کو بیان کیا ہے، وہاں عالمی سامراجی طاقتوں کے حقیقی چہرے کو بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔
ہم راشد عباس نقوی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی آپ سامعین کے بھی شکر گزار ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اب پاس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، 8 سالہ مقدس دفاع کے آغاز یعنی 31 شہریور 1359 ہجری شمسی سے ہی ملک کی آبادی کے درمیان سے ایرانی سرحدوں پر من جملہ خرم شہر، سوسنگرد، اہواز اور مہران کی رہنے والی شجاع، بہادر اور عظیم خواتین نے نہایتی دلیری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ گمنام سرباز کے عنوان سے معروف تھیں، جنہوں نے محض جنگ میں بہت سے امور انجام دیے، اور ان میں سے بہت ہی خواتین نے جنگ کے بہت سے دوسرے امور کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائیں۔ سرحدی علاقوں پر دشمن کی جانب سے ہونے والے یکبارگی اور اچانک حملے اور اس طرح سے قریبی شہروں پر ہوائی حملے اس بات کا باعث بنے کہ ان علاقوں کی خواتین نے اپنے آپ کو براہ راست جنگی علاقوں میں پہنچانا فرض سمجھا۔ ان خواتین نے میدان جنگ میں جانے اور اجتماعی سرگرمیوں کی انجام دہی کا جوش و ولولہ اور حوصلہ صدر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے لیا تھا، کہ جنہوں نے اسلامی نظریے اور معاشرے کی ضرورت کے پیش نظر اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں شرکت کرنے والی خواتین کے اعداد و شمار کے اعتبار سے آپ کو روشناس کرائیں گے، اور اس کے بعد ان میں سے بعض خواتین کی سرگرمیوں سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں شہید ہونے والے افراد کی فہرست سے حاصل اعداد و شمار کے مطابق ایران کی بہادر اور جانباز 6,000 428 خواتین نے پورے 8 برس میں اسلام و ایران پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اطراف کے شہروں اور دیہاتوں پر دشمن کی جانب سے ہونے والی بمباری اور راکٹوں سے درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ ان میں سے 500 خواتین رضاکار تھیں، ان میں سے اکثر غیر شادی شدہ لڑکیاں، اور 2500 خواتین کی عمر 10 برس سے 30 برس کے درمیان تھی۔ اسی طرح سے بہتر ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں 22,808 مدد و نصرت کرنے والی خواتین اور 2,276 لیڈی ڈاکٹروں کو میدان جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا گیا۔ جانبازان اور امور ایثار گران فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق شہری ور 1381 میں جنسیت اور جانبازوں کے اعتبار سے جو رپورٹ شائع کی گئی، اس میں ایرانی جانباز عورتوں کی کل تعداد 5,732 تھی، جن میں سے 3,075 افراد تقریباً 25% جانباز یعنی زخمی تھی۔ اسی طرح اگرچہ عراق کی جانب سے ایران پر 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی اسیر ہونے والی خواتین کے بارے میں صحیح تعداد منتشر نہیں کی گئی، لیکن بعض منابع کے مطابق اس 8 سالہ جنگ میں 171 ایرانی خواتین اسیر ہوئیں۔ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران اگرچہ نہایتی سنگین اخراجات ملک کی جانب سے ہوئے، لیکن جنگ کا دورانیہ وسیع ہونے، جنگ کے طویل عرصے تک جاری رہنے، اقتصادی مشکلات اور پابندی ہونے اور داخلی اقتصادی مشکلات اور پریشانیوں کے بنا پر حکومت میں اتنی توانائی نہیں پائی جاتی تھی کہ جنگ کے تمام اخراجات کو برداشت کر پاتی، لہذا عوام کی جانب سے ان اخراجات کے لیے امداد لیا جانا ضروری تھا۔ اس سلسلے میں ایرانی خواتین نے اپنے طور پر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ایران کی شجاع اور بہادر خواتین نے نہ صرف یہ کہ خندقیں کھود کر اور غذائی اشیاء مجاہدوں تک پہنچائیں، بلکہ ان کی حفاظت و مدد بھی کی، بلکہ فوجی تربیت کے جس کی ابتدائی تعلیمات انہوں نے حاصل کی تھیں اسی کی بنا پر فرنٹ لائن پر باسی دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا۔ دوسری جانب عوام کی جانب سے مسجدوں مدرسوں میں جمع ہونے والی امداد، ان کی پیکنگ، سپاہیوں کو ضرورت کے مطابق بھیجی جانے والی اشیاء، دوسرے وسائل، غذائی اشیاء کی فراہمی، لباس اور گرم کپڑے اور دیگر اشیاء کی فراہمی خواتین کی اہم سرگرمیوں میں شامل۔ 2 شہداء کی مائیں اور دفاع مقدس کے ایک جانباز زخمی کی مادر گرامی عصمت احمدیان کہتی ہیں، میں میدان جنگ میں رفت و آمد کرنے والی ایک سامان لے جانے والی گاڑی کی مدتوں تک ڈرائیور رہی ہوں، اور 8 سالہ جنگ میں اہواز میں موجود بہادر سپاہیوں کی نصرت اور مدد کرتی رہی ہوں، یعنی کپڑے دھونے اور سپاہیوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے جیسے امور کو انجام دیتی تھیں، اور یہ اس خاتون کے کاموں میں سے ایک کام تھا جو اس بہادر خاتون کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ وہ کہتی ہیں، جنگ ایک نہایت ہی بری اور بدترین چیز ہے، لیکن میدان جہاد اور وہاں موجود افراد الفت و محبت کے لائق تھے، اور دفاع ایک مقدس امر ہے۔ شہید نواب صفوی کی پوتی محترمہ فاطمہ نواب صفوی بھی بہادر و شجاع خواتین میں سے ایک ہیں، جو عراق کی باسی حکومت کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں ایک نگران کی حیثیت سے بہمن شیر علاقے کی جانب گئی تھی۔ انہوں نے دشمن کی سرگرمیوں کے مؤثر اور مفید معلومات کا پتہ لگا کر اپنے فوجیوں کو دیا، اور فوجی کاروائیوں کی کامیابیوں میں بہترین کردار ادا کیا۔ آخری بات جب انہیں دیکھا گیا تو ایسے حالات میں لوگوں کی نظروں نے انہیں دیکھا کہ وہ کاندھے پر ایک شہید کے لاشے کو اٹھائے ہوئے تھیں، معلوم ہوا کہ وہ ایک کامیاب آپریشن سے واپس پلٹ رہی تھیں۔ سوسن گرد کی ایک اور بہادر خاتون مجید نگراوی ہیں، جنہوں نے سوسن گرد کی آزادی کے لیے ایک آپریشن میں، کہ جو 26 آبان 1359 ہجری شمسی میں دشمن کے 6 فوجیوں کا اسلحہ لے کر انہیں قید کر لیا تھا، اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ جس وقت عراق کی فوج حمیدیہ علاقے میں شکست سے دوچار ہوئی تو دشمن کی فوج بے چینی اور اضطراب کے عالم میں عوام کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور عراقی فوجی کوشش کرنے لگے کہ جیسا بھی ممکن ہو راہ فرار اختیار کر لیں، لیکن سرحد تک جانے کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ جس وقت دشمن کے 6 سپاہی ہمارے گھر کے قریب پہنچے تو میں نے ان سے کہا، اگر تم لوگ آگے جاؤ گے تو لوگوں کے محاصرے اور اسلامی فوج کے نرغے میں پہنچ جاؤ گے اور قتل کر دیے جاؤ گے، لہذا جتنا جلدی ممکن ہو میرے گھر میں پناہ لے لو اور فوراً مہمان خانے میں آ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اسلحوں کو علیحدہ رکھ دو تاکہ میں انہیں چھپا کر رکھ دوں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ انہوں نے میری باتوں پر عمل کیا، جس وقت ان لوگوں نے اپنا اپنا ہتھیار اتار کر رکھ دیا تو میں نے پشت کی جانب سے کمرے میں تالا لگا کر لوگوں کو آواز دی اور مال غنیمت سے ملنے والے ان 6 افراد کے ہتھیاروں کو لے کر مسجد کی جانب روانہ ہو گئی۔ سامنے یہ بات ہم نہایت ہی جرات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں ایران کی بہادر اور جانباز خواتین کی ہمراہی، استقامت اور سرگرمیاں جو ابھر کر سامنے آئیں، اس کی کسی بھی زمانے یا دنیا کے علاقے میں نظیر نہیں مل سکتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تعبیر کے مطابق اگر خواتین نے جنگ کے بارے میں ذکر نہ کیا ہوتا اور اپنے گھروں میں جنگ کی اہمیت کو اجاگر نہ کیا ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں میدان جنگ میں جانے کا حوصلہ پیدا نہ ہوتا اور اسلامی فوجیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر جنگ کی جانب روانہ نہ ہوتا۔ جنگ کے ابتدائی دور میں ریڈ کراس کی ایک بہادر جانباز خاتون اور شہر کی بلدیہ کے سربراہ کے نمائندے کے عنوان سے محترمہ ڈاکٹر معصومہ آباد نے اپنے سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ وہ 3 خواتین کے ہمراہ اپنے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران عراقی فوجیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئیں۔ یہ لوگ 40 مہینے تک عراقی چھاونی میں قید رہیں اور 1362 ہجری شمسی میں آزاد ہوئیں۔ ان کی نظر میں جان کے قید ہونے کے مقابلے میں جسم کے قید ہونے کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ لوگ کہ جو ثابت قدم رہیں اور اپنی استقامت اور بہادری کے ذریعے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اسے نیک قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حقیقی اسیر وہ ہیں جو اپنی روح کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیں تاکہ اپنے جسم کی پرورش کریں، کیونکہ جان کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ حقیر و ناچیز ہے۔ محترمہ ڈاکٹر معصومہ آباد اسلامی جمہوری ایران میں خواتین کی سرگرمیوں کے بارے میں کہتی ہیں، اسلامی افکار کی نوعیت سے کبھی بھی خواتین عام لوگوں اور اجتماعی سرگرمیوں سے الگ نہیں تھیں۔ اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے میں ہر طرح کی ترقی و پیش رفت کو اس عظیم اور پرشکو سرگرمیوں کو ایک دوسرے کے ہمراہ ہونا ہے اور ان افکار سے حاصل ہونے والی اہم ترین خدمات کو عصر حاضر کے معاشرے میں عورتوں اور لڑکیوں کے تشخص کو زندہ رکھنے اور اپنے نفس پر اعتماد کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ہم قومی اور عالمی سطح پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سامعین، پوری جنگ کے دوران خواتین کی ثقافتی سرگرمیوں نے بھی بے شمار مفید اثرات مرتب کیے اور تبلیغ، شہداء کی عزت و تکریم، منافقین سے مقابلے، انقلاب اسلامی کے دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈوں، شہیدان راہ حق کی تشییع جنازہ اور ان کا احترام، رپورٹ لکھنا، واقعات نگاری، جنگ اور دفاع مقدس کے حوالے سے اشعار کہنا اور ذرائع ابلاغ اور خبروں کے حوالے سے سرگرمیاں انجام دینے جیسے امور کا ہم خواتین کے حوالے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دفاع مقدس میں خواتین نے اپنی مؤثر موجودگی کے ذریعے بہترین راوی ہونے کا بھی ثبوت پیش کیا اور مستحکم ادبیات اور مقدس دفاع کی ادبیات میں اہم کردار ادا کیا۔ اسیر اور زخمی ہونے کے عنوان سے عورتوں کی بے مثال داستانیں قابل عبرت روایتیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دلسوز ماؤں، بیویوں اور شہداء کے فرزندوں نے شہداء کی خوبصورت زندگیوں، نیز اس زمانے کی سرگرم خواتین اور ڈاکٹروں کی داستانیں ہمارے ملک کی استقامت و ایثار کی تاریخ لکھے جانے والے رجسٹروں کو زینت سے آراستہ کر چکی ہیں۔ کتاب دا کی راوی محترمہ زہرا حسینی کا شمار بھی ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے شجاعت و شہامت اور استقامت کا بے مثال کارنامہ پیش کیا اور شہداء کے کفن و دفن جیسے امور میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس سے زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنے شہید باپ اور بھائی کو غسل و کفن کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ وہ خرم شہر کے دفاع کے موقع پر زخمی ہوئیں اور ایک گولی ان کی ریڑھ کی ہڈی میں آ کر پیوست ہو گئی۔ وہ جب تک زندہ رہیں اس کے مضر اثرات سے مضطرب اور پریشان حال رہیں۔ ان سب کے باوجود بھی وہ چین سے نہ بیٹھیں بلکہ ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتی رہیں کہ محاذ جنگ اور جنگ کے دوران اسلامی لشکر کی نصرت و مدد کے لیے ان کے ہمراہ رہیں۔ محترمہ زارا حسینی کی
یاداشتیں بھی بے مثال ہیں، اور ایرانیوں اور غیر ایرانیوں نے اس سلسلے میں جو متعدد کتابیں تحریر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب ان کی کتاب سے مشابہت نہیں رکھتی۔ ان کی کتاب میں ایثار و قربانی کے ایسے جوش و ولولے اور ایمانی جوہر و حوصلے نظر آتے ہیں جو قلوب کو گرم کر دیتے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ابتدائی برسوں میں فہیمہ بابایان پور اور شہید غلام صادق زادے کا خطبہ عقد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ جس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فہیمہ سے نکاح پڑھنے کی وکالت کے لیے ان سے اجازت طلب کی تو فہیمہ نے نہایت ہی سادگی کے ساتھ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اے امام، میری اجازت مشروط ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے پوچھا کہ اے فہیمہ، تمہاری شرط کیا ہے؟ فہیمہ نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا، اس دنیا میں آپ ہم دونوں کی شہادت کی دعا اور آخرت میں ہماری شفاعت کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ شہادت طلبی کے اس عظیم مطالبے نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ میں کامیابی کے متعلق مطمئن کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں جب بھی ان محترم خواتین کو دیکھتا ہوں جو حقیقی عزم و ارادے کے ساتھ مقصد کی راہ میں شریک کار ہوتی ہیں تو میں ان کے اس یقین بھرے جذبے کو دیکھ کر اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ہمارے مقصد کی یہ راہ کامیابی پر منتج ہوگی۔ جی ہاں سامعین، ایسا ہی ہوا۔ خواتین پورے ایثار و بہادری کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران کے مقدس نظام کی محافظت اور اسلامی لشکر کی مدد کے لیے تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھیں اور اپنی بے مثال و لاجواب قربانیوں اور بہترین کارناموں سے تاریخ کے زرین صفحات کو آراستہ کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان عظیم المرتبت عوام پر فخر کرتا ہوں جو شجاعت و بہادری کے ساتھ مقدس دفاع کے موقع پر حاضر ہو کر اپنے ملک، قرآن کریم اور اسلامی انقلاب کو کامیابیوں سے ہمکنار کر رہے ہیں اور اس وقت بھی محاذ جنگ پر اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ایثار و قربانی کا شاندار مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔
ابھی آپ سامعین ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور اس مرحلے میں آپ پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم مہر، 26 صفر اور 23 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم مہر کو ایران میں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یکم مہر کو پورے ملک کے اسکول کھل جاتے ہیں اور اس موقع پر لاکھوں طلباء و طالبات حصول تعلیم کے شوق میں اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ امر معاشرے کو ایک خوبصورت مظہر کا حامل بنا دیتا ہے، گویا اس اسلامی ملک کی رگوں میں تازہ خون داخل ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت دیگر سماجی حلقوں کی ترقی و تغیر میں براہ راست بنیادی اور تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ چھبیس صفر سن 288 ہجری قمری کو عراقی ریاضی داں اور منجم ثابت بن قرہ حرانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 211 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو سریانی اور یونانی زبانوں سے عربی زبان میں علمی متون کے ترجمے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ یونانیوں کی بہت سی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ثابت بن قرہ نے خود کیا ہے یا ان کے زیر نگرانی ہوا ہے۔ اس لحاظ سے علوم کی ترقی میں ان کا اہم حصہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 130 سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ ثابت بن قرہ نے ترجمے کے علاوہ بہت سی کتابیں بھی تالیف کی ہیں، جن میں مسائل الہنسا والعادات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تیئیس ستمبر سن 1939 عیسوی کو آسٹریا کے ماہر نفسیات زگ منڈ فرویڈ نے وفات پائی۔ وہ 1856 میں پیدا ہوئے تھے۔ فرویڈ نے انسان کی نفسیاتی مشکلات اور مسائل کے بارے میں تحقیق اور مطالعہ کیا اور نفسیاتی بیماریوں کی وجوہات کے بارے میں نئے نظریات پیش کیے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کے افکار و اعمال کا سرچشمہ اس کا باطن اور ضمیر ہے، اور بہت سی نفسیاتی مشکلات اور مسائل کا تعلق انسان خاص طور پر اس کے بچپن میں کچلی ہوئی اس کی خواہشات سے ہے۔ اسی بنا پر فرویڈ کو علم نفسیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ تیئیس ستمبر سن 1991 عیسوی کو آرمینیا نے سابق سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا۔ آرمینیا چھٹی صدی قبل مسیح سے ایران کے زیر تسلط تھا۔ آرمینیا بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے، کئی بار دوسرے ممالک کے ماتحت رہا اور کئی بار آزاد رہا۔ ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چال دوران میں آرمینیا کا بہت بڑا حصہ عثمانی حکومت کے قبضے میں چلا گیا۔ آرمینیا اس وقت ایران کے کنٹرول میں تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں روس کی ایران اور سلطنت عثمانیہ سے جنگ کے نتیجے میں آرمینیا کا بیشتر حصہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد آرمینیا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے دو سال کے بعد سوویت یونین میں ضم ہو گیا۔ سن 1990 کے پہلے عشرے میں ریفرنڈم کے نتیجے میں آرمینیا کے 90% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح آرمینیا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته. Thank you.